بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 مئی 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نازیات کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة النازعات کا یہ پہلا رکوع ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. اس سے قبل ہم سورہ نبا کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور 30ویں پارے کی یہ دوسری سورت ہے، سورہ نازعات. اور اس کا زمانہ نزول بھی بالکل وہی ہے، مکی سورت ہے. اور ایک رائے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ نبا کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. یعنی ویسے تو قرآن مجید میں سورتوں کا معاملہ آگے پیچھے ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، لیکن بعض صورتیں ایک ترتیب میں بھی آئی ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات نازل ہوئی، ترتیب بھی یہی ہے. مضمون موضوع کیا ہے وہی، اس کے لیے میں ایک مصرع استعمال کرتا ہوں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. انذار آخرت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور پھر وہ ہے اصل میں فیصلہ کن دن، ذالک الیوم الفصل. کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا حقیقی معنی میں، اور کامیابی ہے تو ابدی ہے، اور ناکامی ہے تو وہ بھی ابدی ہے. جو اصل پیغام ہے قرآن مجید کا، جو ہر صفحے پر ہے، کسی نہ کسی انداز میں وہی تفصیل سے ان صورتوں میں زیر گفتگو ہے، زیر بحث ہے. اب ہم سورہ مبارکہ کا باقاعدہ ترتیب سے مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، اس سورت کے آغاز میں بھی کچھ قسمیں ہیں، اور ایک خاص اسلوب ہے جو آغاز میں اختیار کیا گیا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس اسلوب میں قرآن مجید میں 5 سورتیں ہمیں ملتی ہیں. مسلسل قسمیں کھا کر بالآخر ایک بات پر بات روکی جاتی ہے، کہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہیں؟ بالعموم یہ آخرت ہی کے حوالے سے ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد، یہ توحید کے حوالے سے ہے. سورہ صافات ہے، سورہ زاریات کا انداز بھی آغاز اسی طرح سے ہے. والزاریات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یہی اسلوب سورہ مرسلات میں ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ نبا سے پہلے، اور اب یہ اسلوب آیا ہے سورہ نازعات میں، اور آخری مرتبہ پانچویں مرتبہ ہم پڑھیں گے سورہ عادیات. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، تو یہ وہ ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص نہج ہے جو قرآن نے اختیار فرمایا. قسموں کا اصل حاصل ہوتا ہے شہادت اور گواہی، کچھ چیزوں کو اس کے لیے دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس بات کی کا اس بات کرنا ہے کہ یہ چیز لازماً ہے، واقع ہو کر رہے گی، اس کے لیے یہ دلائل، ان پر غور کرو تو تم نتیجے پر پہنچو گے. یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، تقریباً تمام مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ اس سے مراد ہیں فرشتے. والنازعات غرقاً، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو غوطہ لگا کر کھینچنے والے ہیں. نزع، نزع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نزع باہم کوئی جھگڑا، کھینچتان، تنازع، ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے، تنازع، تنازع، نزع. اور نزع کا عالم بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص کیفیت انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں نزع کا وقت آ گیا. وہ نزع کیا ہے کہ روح فرشتہ کھینچ رہا ہوتا ہے، بدن سے نکال رہا ہے. اسی معنی میں یہاں پر یہ لفظ نازعات آیا. قسم ہے ان کی کہ جو کھینچتے ہیں غوطہ لگا کر، یعنی وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں انسان کے باطن میں غوطہ لگا کر، اور وہاں سے روح جو ہے وہ ایک ایک نس سے جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہوتی، یہاں تک کہ ٹوٹلی پھر وہ پوری روح جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہے اور پھر انسان کا جسم بے جان ہے. اور اس میں بھی دو کیفیات ہیں، اگلے الفاظ ہیں والناشطات نشتن، اور ان کی کہ جو بند چھڑا دیتے ہیں کھول کر، یہ بھی انہی فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی روح کھینچی جاتی ہے کہ وہ آسانی سے نہیں نکل رہی ہوتی، اس کے لیے وقت بھی لگتا ہے اور وہ ایک مشقت بھی ہوتی ہے، فرشتے کھینچتے ہیں اسے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا دار لوگ، گناہگار لوگ، وہ تو دنیا سے جانا نہیں چاہتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور چنانچہ ان کی روح بہت سے احادیث میں بھی ہے کہ جان کنی کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور روح بھی آسانی سے نہیں نکلتی، تو وہ تو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. چنانچہ ایک طویل حدیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ اہل ایمان کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے ایک مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا ہے، گر جاتا ہے اتنی سہولت سے. اور جو کفار ہیں، فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں جیسے گرم صداف کو گیلی روئی میں سے کھینچا جا رہا ہو، یعنی گویا کانٹوں سے کپڑے کو کھینچا جا رہا ہو. تو یہ دو کیفیات ہیں، پہلے میں وہ اشارہ ہے والنازعات غرقا، جو کھینچ کے لاتے ہیں، غوطہ لگا کر کھینچی جا رہی ہے روح. الٹیمیٹلی تو روح کو کھینچنا ہے، روح تو نکلنی ہے، لیکن اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو ایک قطرہ، جیسے مشک میں سے ایک قطرہ پانی کا بوند گر جاتی ہے، اس انداز سے سہولت سے وہ جان نکل رہی ہے. تو والناشطات نشتن، اور ان فرشتوں کی کہ جو بند چھڑا دیتے ہیں کھول کر، یہ سہولت سے جان نکل گئی. والسابحات سبحاً، اور پھر تیرنے والوں کی تیزی کے ساتھ. فالسابقات سبقاً، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑتے ہوئے. اب روح جو ہے اس کو لے کر کہیں پہنچانا بھی ہے، فرشتے نے نکال دی ہے تو اب کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کا ایک ٹھکانہ معین کیا ہے، فرشتہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں تک اس کو پہنچانا ہے، اس نے تیزی سے سرعت کے ساتھ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، سابحات سبحان تیرتے ہوئے اور سبقن دوڑ لگاتے ہوئے تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ کام ان کے سپرد کیا گیا، انہیں اس ایفیشنسی کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے جیسے آگے سورہ متففین ہم پڑھیں گے کہ جو صاحب ایمان ہیں، نیک لوگ ہیں، اہل جنت ہیں، ان کی ارواح جو ہیں مقام علیین پہ پہنچائی جاتی ہیں، وہ وہاں سٹور ہوتی ہیں، اور جو گناہگار ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، جہنمی ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ سجین کے مقام پر سٹور کی جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو اب ہم نہیں جان سکتے، لیکن الگ الگ اس کے لیے کوئی اللہ نے مقام ٹھکانہ رکھا ہے، اور فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ روح کھینچے، قبض کرے اور وہاں تک پہنچا دے۔ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والے معاملات کی، یعنی اللہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے، اب آگے کیا کرنا ہے، کیا ان کی ڈیوٹی ہے، فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ایک مشینری اللہ نے بنا رکھی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے حوالے سے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے پورا پورا اسی طرح بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ کر رہے ہیں، اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ان ساری قسموں کے بعد جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ کیا ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ قیامت کا وقت آ کر رہے گا، حساب کتاب کا دن آ کر رہے گا، موت پر خاتمہ نہیں ہے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ دن کیا ہوگا، یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، جس دن کانپ رہی ہوگی زمین اور اس کے پیچھے آئے گی دوسری کپکپاہٹ۔ پہلی جو کپکپاہٹ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، قیامت آنی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو زلزلہ آئے گا وہ خاص وقت میں، ایک چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں، اس سے جزوی نقصانات ہوتے ہیں، مالی بھی ہوتے ہیں، جانی بھی ہوتے ہیں، ڈیمیج بھی ہوتا ہے، لیکن ایک زلزلہ وہ آئے گا کہ پوری زمین پر جو کچھ بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب پر فنا تاری ہونی ہے، اور وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس کے پیچھے آئے گا ایک اور جھٹکا، ایک اور کپکپاہٹ۔ اس کے حوالے سے مفسرین کی دو آراء سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ پے بپے کئی جھٹکے آنے ہیں، اور ذکر جو ہو رہا ہے اسی قیامت کا ہو رہا ہے کہ جب سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اور تمام انسان فنا کر دیے جائیں گے اور زمین کو برابر کر دیا جائے گا، چپٹی ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تو وہ ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے زلزلے شدید طریق زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، تو وہ مسلسل ایک عمل ہوگا جس سے سب کچھ یہ جو کچھ ہونا ہے تباہ و برباد میں ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ثم تتبعها الرادفة، ایک اور دفعہ پھر زلزلہ آنا ہے یا سور میں پھونکا جانا ہے، جب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ایک نفقہ اولا ہے، ایک نفقہ ثانیہ ہے، نفقہ اولا کے نتیجے میں زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، اور جو میں نے ابھی تفصیل بیان کی ہے، نفقہ ثانیہ ہوگا، سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اب لوگ قبروں سے نکلیں گے، سب مردے پھر زندہ کیے جائیں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، اور دوڑ لگا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ تتبعها الرادفة سے مراد وہ ہے، قلوب یومئذ واجفة، کتنے ہی دل ہوں گے اس وقت جو دھڑک رہے ہوں گے، یعنی خوف اور دہشت کی وجہ سے، ان پر دہشت اور خوف طاری ہوگی۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی شرمندگی سے، خجالت سے، آئندہ کا جو ان کو انجام ہونے والا ہے اس کے تصور سے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة يقولون انا لمردودون في الحافرة، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، یعنی ہم تو انکار کرتے رہے، کوئی موت، کوئی دوبارہ جو ہے زندگی نہیں ہے، موت میں خاتمہ ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، یہ خام کا ڈراوا ہے، ڈھکوسلا ہے، ہم تو یہ کہتے رہے. کیا واقعی ایسا ہو گیا؟ اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی ہمیں دوبارہ الٹے پاؤں پھر لے آیا گیا ہے، پھر زندہ کر دیا گیا ہے، پھر ایک حیات عطا کر دی گئی ہے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جبکہ ہماری ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ کھوکھری ہو چکی تھی، پھر زندہ کر لیا گیا. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ کہیں گے کہ یہ دوبارہ کا جو پیدا کرنے والا ہے یہ تو سراسر نقصان کا سودا ہے. یعنی اب انہیں اندازہ ہو جائے گا جو قیامتیں ان پر گزرنی ہیں، اب جن کا ذکر آتا رہا ہے سابقہ آسمانی کتابوں میں اور قرآن جو ذکر کرتا رہا، اب وہ سب کچھ ان کے اوپر آئے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور پھر وہ تو ایک ہی دفعہ کی ڈانٹ ہوگی. یہاں خاص طور پر نفخ ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ سور کی آواز وہ ایک بہت بڑی گرج ہے، ڈانٹ ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اسی لمحے وہ آ جائیں گے، آ موجود ہوں گے میدان حشر میں، کوئی دیر نہیں لگے گی. یعنی جس کا انکار کر رہے ہیں وہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا جھٹلانا اپنا ہی نقصان کرنا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے. کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلی غائب ہو جائے گی. یہ سارے معاملات آ کر رہیں گے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. هل اتاك حدیث موسیٰ، اب یہاں مضمون تھوڑا سا بدل رہا ہے. خطاب ہے سرداران قریش سے ہی، منکرین سے، کافروں سے. هل اتاك حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے تمہارے پاس خبر موسیٰ کی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، کیا پہنچے ہیں؟ اذ ناداہ ربہ، جب پکارا تھا اسے اس کے رب نے، بالواد المقدس توا، توا کے مقدس وادی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا تو یہ اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر یہاں پر کیوں لایا گیا؟ اصل خطاب تو قریش مکہ سے ہے، سرداران قریش سے ہے، کہ تم بھی اپنے آپ کو بڑے فن خاں سمجھتے ہو، بڑے جاگیردار ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اور مکے کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں مصر بھی ایک ملک ہوتا تھا، بڑا تہذیب اور تمدن، بہت بڑا علاقہ، اور اس کا ایک فرعون ہوتا تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا اس کا قصہ تم نے نہیں سنا؟ اور ظاہر بات ہے کہ جانتے تھے اہل عرب، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے علم میں تھے. یہ سفر کرتے تھے جب شام کی طرف تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے علم میں آتی تھیں کہ یہاں پر فلاں قوم آباد تھی، یہاں یہ ہوا تھا، وہاں فلاں نبی آئے تھے اور ان کے قوم نے انکار کیا تو کیا حشر ہوا. تو کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی فرعون کی، اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے. یہ حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے جب واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف. راستے میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں تفصیل سے ہے، کئی صورتوں میں، متعدد صورتوں میں. ابھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں یہاں دورہ ترجمہ قرآن ہوگا راتوں میں تراوی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بڑی تفصیل سے ہے. ان کی زندگی کے حالات و واقعات بہت تفصیل سے قرآن نے بیان کیے، ان کے بھی اور ان کی قوم کے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت تھی اس کے دو رخ تھے، ایک وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، سورہ قصص میں آیا خاص طور پر شروع میں، کہ وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ فرعون نے چونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور کئی سو سال سے وہ غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، اب اس کی تفصیل بھی دورہ ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو بڑی اچھی طرح ساری باتیں کھل جائیں گی، اس سے اگر آپ گزریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچ گئے تھے مصر، وہ واقعہ سورہ یوسف کے اندر تفصیل سے ہے، اور ان کا پورا خاندان، سارے بھائی، والد اور والدہ سب پہنچ گئے وہاں پر۔ اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ یوسف آ گئے مصر کے اندر، شروع میں تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی رہی ہے، بڑے اچھا مقام ان کو دیا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اونچا مرتبہ مل گیا تھا مصر کی حکومت کے اندر، عزیز مصر کا۔ لیکن آہستہ آہستہ جو مقامی لوگ تھے وہ قبطی تھے، تو وہ غالب آتے گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، اب ان کو غلامی کے اندر جکڑنا شروع کیا، ان کے اوپر تشدد کرنا، ان سے کام لینے غلاموں والے، اور بالکل غلام بنا کر رکھ دیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، حضرت یعقوب کون ہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، یہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی، ان کے بیٹے، ان کی اولاد، اور وہ غلامی کی چکی میں پس رہی ہے، بدترین غلامی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے ارادہ کیا، وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ، وہ قوم جن پر زمین میں بہت ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان پر ہم احسان کریں، یعنی انہیں اس غلامی سے نجات دلائیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں کو دنیا کا امام بنا دیں۔ اب اس کے لیے جو تدبیر امر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، وہ اللہ کے رسول وہاں پر مبعوث ہوئے ہیں، لیکن ہیں کہاں پر؟ مصر میں، اور مصر کے مقامی لوگ وہ مشرک تھے، وہاں کا بادشاہ فرعون وہ خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن بڑا ایک اسٹرانگ اس دور کا جو ہے وہ فرما روا اور شہنشاہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی دعوت ایک تو اس کی طرف تھی کہ اس کو بھی ایمان کی دعوت دو، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی کے شکنجے سے نکال کر آزادی دینی ہے، اللہ نے اس کے لیے، اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ دو ذمہ داریاں تھیں، ورنہ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کے اندر انذار کرنا، تبشیر کرنا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، انہیں آخرت سے ڈرانا، کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، ہر رسول نے اپنی قوم کو یہ کہا۔ حضرت موسیٰ کا معاملہ خاص تھا، ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانی ہے، جو پہلے مسلمان ہی تھے، مسلمانوں ہی کی اولاد ہیں، اب پتہ نہیں کس حال میں ہیں، جو بھی ہیں، بہرحال وہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو، جو ان کے آبا و اجداد تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم انہی کے دین پر ہیں، لیکن زوال آتا جاتا ہے جو وقت گزرتا ہے، اور غلامی میں آ کر تو پھر بہت ہی ذہنیتیں بھی نیچی آ جاتی ہیں، تو وہ سب کا شکار ہوئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ منکر تھے اللہ کے، نہ رسولوں کے منکر ہیں، نہ اللہ کے منکر ہیں، نہ آخرت کے منکر ہیں، وہ تو اپنے آبا و اجداد ہی کے دین پر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اور دوسرے یہ فرعون ہے جو مشرک ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اور ان کے لیے اصلاح کرنی ہے، ان کو رہائی دلا کر ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ دو ذمہ داریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھیں۔ زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ کا قرآن میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات دہندہ بنایا، اور پھر حضرت موسیٰ ان کو لے کر نکلے، اور پھر وہ صحرائے سینا میں گئے، اور پھر وہاں پر جو ہے تورات نازل ہوئی وغیرہ، بڑی تفصیل سے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ طہٰ میں بھی، سورہ قصص میں بھی، اور بھی بہت ساری صورتوں میں ان کے تفصیلات موجود ہیں۔ چند جگہوں پر ذکر ہے کہ فرعون کو بھی دعوت دی تھی انہوں نے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، یعنی اس کو بھی دعوت دو ایمان کی، لاؤ اس کو بھی توحید کی طرف. اِنَّهُ تَغَى، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِذَا أَن تَزَكَّى، تو پھر کہنا کہ کیا تمہارا بھی جی چاہتا ہے کہ تم سمر جاؤ، تمہاری بھی اصلاح ہو جائے، تمہارا بھی تزکیہ ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے ہی رب کی طرف جس کو تم بھلائے بیٹھے ہو، میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو. فتخشا، اور تمہارے اندر خوف ہو اللہ کا، خشیت پیدا ہو، تقوی پیدا ہو. فرعون کو بھی جو دعوت دی گئی ہے وہ لٹھ مار کے نہیں دی گئی، دعوت جب بھی دی جائے گی دل پذیر انداز میں، دل نشین انداز میں، خوبصورتی کے ساتھ، اس انداز میں کہ انسان کا دل پگھل جائے. سنا چاہیے مضمون سورہ طہٰ میں آیا، تو اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، وہاں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو بھی اللہ نے اس کار رسالت میں شریک کر دیا تھا، ان کا معاون بنا دیا تھا، حکم دیا تم دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں اور بات کرو اس سے بڑے نرم انداز سے، قولا لينا. یہ ہے دعوت کا اصول، چاہے فرعون سے بات کرنی ہے لیکن جب باپ دعوت دیں گے تو دل پذیر انداز میں بات کریں گے، لڑنے کے انداز میں نہیں، مقابلے کے انداز میں نہیں. تو فقل هل لك الا ان تزكى، اس سے کہو فرعون سے کہ کیا تمہاری بھی خواہش ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تمہاری اصلاح ہو جائے، جس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، تمہاری عاقبت ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی جانب. یہاں بڑے الفاظ خوبصورت ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، نہیں، تمہارے ہی رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جس کو تم بھولے بیٹھے ہو، وہ تمہارا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے. فَتَخْشَىٰ، تاکہ تمہارا دل کچھ پگھلے اور تم خشیت اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، جس کا الٹیمیٹ اینڈ پھر جنت میں وہ آخری اخروی کامیابی ہوگی. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دکھائی وہ نشانی جو بہت بڑی نشانی تھی، اور وہ ان کا عصا، عصائے موسیٰ، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ وہ ایک ایسی شے ہے کہ جو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. معجزہ، معجزہ کہتے ہیں اس شے کو جو انسان کو عاجز کر دے کہ ہاں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ رب ہی کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حصی معجزہ نہیں دیا، اگرچہ مطالبے بہت کرتے رہے لوگ، سرداران قریش پے بپے مطالبے کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، زج کر دیتے تھے مسلمانوں کو کہ کوئی حصی معجزہ، جیسے عصائے موسیٰ تھا ایسا معجزہ دکھاؤ تب ہم مانیں گے. لیکن قرآن نے کہا کہ اصل معجزہ یہ قرآن ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا فخر ہے، بڑا غرور ہے، ذرا اس جیسا ایک کلام پیش کر کے دکھاؤ. پہلے کہا گیا ایک قرآن ایسا لے آؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر فرمایا گیا اس شرط کو نرم کیا گیا ہے بتدریج، اس جیسی 10 صورتیں بنا لو چلو، اور آخر میں یہاں تک پہنچا دیا انہیں، چور کو اس کے گھر تک پہنچانا، ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اس جیسی، سورۃ الکوثر جیسی 3 آیات پر مشتمل کو ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ. لیکن وہ عاجز رہے، اور کوشش بھی صحیح معنوں میں کسی نے کی نہیں، یعنی اتنے ڈھیٹ نہیں تھے کہ وہ ڈھیٹ بن کر کہیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا، تسلیم کیا انہوں نے. تو اللہ نے جو معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں دیا ہے، ایک چیلنج کے ساتھ جو دیا ہے، وہ قرآن ہے. اس وقت جو معجزہ دیا تھا چیلنج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ عصا تھا، اور وہ واقعتاً اس کے کرشمے جو قدم قدم پر ظاہر ہوئے ہیں وہ غیر معمولی تھے. تو فاراہ الآیت الکبرا، فرعون کو وہ نشانی بھی دکھائی جو بہت بڑی نشانی تھی، فکذب وعصا، لیکن اس نے تکذیب کی، جھٹلایا. یعنی ایک تو نبی کی رسول کی بات بھی جب ہوتی ہے تو دل تو اپیل کرتی ہے، انسان کے اندر جو موجود ہے اس کا انر سیلف، ایک وہ خود گواہی دے رہا ہوتا ہے، ہاں بات تو حقیقت ہے، بات تو صحیح ہے، وہ فطرت تو ہر انسان کے اندر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، عہد الست تو ہر شخص سے لیے لیا گیا ہے، وہ جانتا ہے. لیکن اضافی طور پر ایک ثبوت جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، تو رسولوں کو معجزات دیے گئے قوم کے مطالبے پر، اور فرعون کے سامنے معجزہ سب سے بڑا آیا، آیت الکبرا، بڑی نشانی، لیکن فکذب، اس نے جھٹلا دیا، وعصا، اور نافرمانی پر اتر آیا، بغاوت پر اتر آیا، کلمہ حق کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اب لڑنے مرنے پر آ گیا ہے، بغاوت پر اترایا. ثم ادبر یسعى، پھر پیٹھ مور کر چلا ہے اور اس نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کیا. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ہے کہ وہ کیا سرگرمیاں تھیں. اس نے سوچا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جادو ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں اس وقت وہ ہیں بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، اور جادوگروں کو بلایا جائے اور مقابلہ کروایا جائے، تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں. اس زمانے میں مصر کے اندر جادو کا بہت چلن تھا، جادو ٹونا ٹوٹ کا اس کا رواج تھا. تو اس نے وہ تیار کیا، سب کو بلا لیا، فحشر فنادا، پھر سب کو اکٹھا کیا جادوگروں کو اور پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، یعنی جادوگروں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ہی ہوں نا تمہارا سب سے بڑا رب، اونچا سب سے، اعلی، جو قرار کروایا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو اللہ تعالی نے اسے پھر پکڑا، عبرتناک سزا، نکال کہتے ہیں وہ سزا جو عبرتناک، دنیا کے بھی اور آخرت کی بھی. فرعون کو دنیا میں بھی عبرتناک سزا ملی ہے، اور آخرت میں بھی وہ لیڈ کر رہا ہوگا جہنم، اہل جہنم کے آگے آگے وہ ہوگا سب سے آگے، اور سب سے سخت عذاب بھی اسی کو ہوگا. اب یہ جو اس نے چال چلی تھی، اسی چال کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ معجزہ جسے کہتے ہیں وہ معجزہ ثابت ہو گیا کہ یہ عصا معجزہ تھا، جادو نہیں تھا. اس لیے کہ جادوگروں کو جب بلایا گیا، ایک سے ایک بڑا جادوگر موجود ہے، فرعون کو بڑا زوم تھا، اس نے کہا کہ اب یہ جادوگر اس کو شکست دیں گے، اور پھر یہ سارا جو ہے جو اندیشہ ہے میرے اقتدار کو وہ ختم ہو جائے گا، قصہ پاک ہو جائے گا. اور جادوگر بھی بڑے تمتراک سے آئے، انہوں نے بھی کہا، اس کی جو ہے وہ نعرہ لگایا، فرعون کی جے، فرعون کو سجدہ کیا. یہ ساری تفصیلات سورۃ طہٰ میں بھی ہیں، سورۃ قصص میں بھی ہیں، سورۃ اعراف میں بھی ہیں، بڑی تفصیل سے ریپیٹڈلی. اور پھر مقابلے کا ایک دن مقرر کیا گیا، قال یوم الزینہ، جو سالانہ کو جشن تھا اس کا وقت طے کیا گیا تاکہ لوگ بھی موجود ہوں، سب کے سامنے ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور کیسے اللہ نے اس کی چال کو ناکام بنایا. پہلی مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے جب جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں زمین پر ڈالی اور وہ بھی سانپ کی طرح جو ہے وہ چلنے لگ گئی. اور بظاہر تو یہ کہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی تو یہی کرتب تھا نا کہ آپ اپنا جو ہے وہ عصا زمین پر ڈالتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا. وہاں بہت ساری رسیاں اور لکڑیاں ڈالی گئیں اور وہ سب سانپ بن گئی. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، قرآن کہتا ہے موسیٰ نے، حضرت موسیٰ کے دل میں ایک مرتبہ خوف پیدا ہوا. پھر اللہ نے کہا ڈرو نہیں، لا تخف انک انت الاعلی، ڈالو تو صحیح سے عصا کو، پھر دیکھو. اور وہ عصا جو انہوں نے ڈالا تھا وہ سب کو نگل گیا جو بھی انہوں نے سوانگ رچایا تھا. جادو کے حوالے سے بھی قرآن مجید کی ان آیات سے بڑی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جو جادو انہوں نے کیا تھا وہ نظر بندی تھی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, جادو کا اثر یہ تھا کہ لوگوں کو وہ رسیاں سانپ کی طرح ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. یہ تھی تاثیر اس جادو کی, نہ یہ کہ وہ واقعی سانپ بن گئے تھے. تو جادو کے بھی بہت قرآن مجید نے بین السطور میں جادو کی حقیقت کو بھی اچھی طرح کھولا ہے کیا چیزیں ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے جو ہیں وہ فوراً سجدے میں گر پڑے ہیں وہ سب جادوگر. کیوں جادوگر سجدے میں گر پڑے؟ اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں. جادو کیا ہے, اس کے لمٹس کیا ہیں, اور اس کے جو ہے وہ مقدمات کیا ہیں وغیرہ, وہ اس کے ایکسپرٹ تھے جادو کیا ہوتا ہے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں ہے, یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. زیادہ انہیں کوئی دیر نہیں لگی. عام آدمی کے لیے حضرت موسیٰ ایک بڑے جادوگر ہیں, تو لہذا سب سے پہلے وہی ایمان لے آئے. اور یہی بات ہوتی ہے معجزہ, یعنی جس پر انہیں ناز تھا کہ ہم اس سے شکست دے سکتے ہیں, اللہ نے ثابت کر کے دکھایا کہ نہیں, اس کے آگے عاجز ہیں. جو اللہ نے پیش کیا اس کے آگے سب عاجز ہیں. تو فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى, تو بالآخر اللہ نے پکڑا اسے دنیا اور آخرت کی ناکامی میں, سزا میں, اور سزا بھی عبرت ناک. جو وہ دنیا میں ہلاک ہوا وہ بھی عبرت ناک سزا تھی, اور آپ کو معلوم ہی ہے وہ غرق ہوا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص, گویا کہ اللہ ہی کا انتظام تھا جس کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور لاکھوں افراد ان کے ساتھ تھے, کہا جاتا 20 لاکھ افراد تھے, بچے بوڑھے سب شامل ہیں, عورتیں بچے سب, اور نکلے ہیں تو آگے آ گیا سمندر, پیچھے سے فرعون اور اس کے جو ہیں وہ پوری فوج, وہ اب تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہ بنی اسرائیل 20 لاکھ تھے یا جتنے بھی تھے, اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود صدیوں کی غلامی کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اندر حوصلہ, امنگ, مردانگی ختم ہو چکی, انتہائی ڈرپوک. اس کے ظہور بعد میں بھی ہوتا رہا, لیکن بہرحال یہ اس غلامی کے نتائج ہیں. ہم بھی انگریز کی غلامی کے سے مرعوب ہونے کا اب تک بھگت رہے ہیں خمیازہ, تو وہ اثرات ہمارے اندر بھی ہیں. تو بہرحال ان پر بہت زیادہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے کہ پیچھے فرعون, آگے سمندر, ہمیں تو تم نے مروا دیا. انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اور سارا قصور تمہارا ہے. فرمایا ان معی ربی سیہدین, سورہ شعراء میں اس کی تفصیل آئی ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ کھولے گا. یہ ایمان ہے, یہ عظیمت ہے, یہ استقامت ہے. ظاہراً کوئی راستہ نہیں ہے. فرعون جس تیور کے ساتھ آ رہا ہے, اس کے لشکر جس تیور کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ سب کو معلوم ہے یہ بھگوڑے نکل کے گئے ہمارے غلامی سے, ان کو تو وہ سزا دی جائے گی کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں. آگے سمندر ہے. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ ہے میرا رب, وہ میری رہنمائی فرمائے گا, وہ رستہ کھولے گا. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا, اضرب بعصاک البحر, اپنی اسی عصا سے سمندر پر ایک ضرب لگاؤ, پھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو. اور زمین اس سمندر میں خشک راستہ ان کے لیے بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل سب خیریت سے نکل گئے, دوسری طرف, دوسرے پار پہنچ گئے. اب فرعون اور اس کا لشکر بھی اس میں داخل ہو گیا تعاقب کرتا ہوا. اب حکم ہوا, اللہ نے حکم دے دیا, پانی برابر ہو گیا, اور وہاں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. اور مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، لیکن کب؟ جب موت یقینی ہو چکی تھی. آل آنا وقد عصیت قبل، اب کلمہ پڑھ رہے ہو، اب اللہ کو مان رہے ہو، اور کل تک کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی یہ ایمان قبول نہیں ہے جب بالکل موت یقینی ہو جائے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں. اور اس کو عبرت کا نشان کیسے بنایا؟ کہ اس کی باڈی آج بھی محفوظ ہے قاہرہ کے میوزیم کے اندر، اسی فرعون کی. تو ہم نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، عبرت ناک سزا دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. وَالْأُولَى، یہاں پہلا رکوع مکمل ہو گیا، آخری آیت رہ گئی تھی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى، یقیناً اس میں عبرت کا بہت سامان ہے اس شخص کے لیے کہ جس میں کچھ خشیت ہو، جس کا دل نرم ہو، جو سرکشی پر اتر نہ آیا ہو، جو کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار ہو. اس سب میں اس کے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں جو حقیقی عبرت پذیری ہے اس کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے حاضرہ کے حوالے سے کچھ تبصرہ ہے. اس وقت کے جو مجموعی حالات ہیں، اس خطے کی جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے، کہ پاکستان ایک فیصلہ کن دوراہے پر ہے جیسے اس وقت محسوس ہو رہا ہے. دیکھیے، امریکہ اس خطے میں جو آیا تھا تو اس کے سامنے دو ہدف تھے. ایک، دنیا کی واحد اسلامی ریاست جس میں واقعی شریعت نافذ تھی، جس میں اللہ کا دین قائم تھا اور اس کی برکات بھی سامنے آ رہی تھیں، اور جس کے ذریعے جہاد کے کلچر کو فروغ مل رہا تھا دنیا کے اندر، اس کا خاتمہ کرنا، اس کو کچل کر عبرت، نشان عبرت بنا دینا کہ آئندہ کوئی نام ہی نہ لے سکے. لہذا وہ اتنی تیاری سے آیا تھا کہ ساری دنیا حیران تھی کہ یہ نہتے چند ہزار طالبان اس کے مقابلے کے لیے ساری دنیا کو اکٹھا کر کے لانے کی کیا ضرورت تھی. اس وقت اسلم بیگ صاحب کا ایک بیان ریکارڈ پر ہے کہ طالبان، ان کے لیے تو امریکہ کا ایک F-16 ہی کافی تھا، یہ اتنی بڑی قوت چڑھا کر کیوں لایا ہے؟ نیٹو کو بلا لیا، خود پوری قوت کے ساتھ آیا، ساری مسلمان حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہم سے بھی انہوں نے عہد کروا لیا کہ تم اس میں بھرپور ساتھ دو گے، اور ہم نے بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں، اور اس پر فخر کا اظہار بھی کیا. یہ سارے ہمارے انتہائی تاریخ کے بدترین گھناؤنے جرائم ہیں. بہرحال وہ آیا تھا کہ ایک تو اس کا قلع قمع کر دے تاکہ آئندہ اسلام کے لیے آگے بڑھنے والا کوئی نہ ہو. دنیا کے 56-57 اسلامی ملک ہیں، اسلام کہیں بھی نافذ نہیں ہے، کوئی بھی نمونہ نہ بن سکے تاکہ کبھی بھی قیامت تک کے لیے اسلام کے ابھرنے کا کوئی موقع نہ رہے، باقی سارے تو غلام ہیں ہمارے. ایک ہی کھڑے ہوئے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا آپ سوچئے. اور دوسرا، بہرحال پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے انہیں بڑا اندیشہ اور خدشہ تھا. اور دنیا کا جو اصل اس وقت جو راج کر رہا ہے دنیا پر وہ یہود ہے، سب سے بڑا خدشہ انہیں تھا. اور پاکستان کے پاس ایسی رینج بھی فراہم ہو رہی تھی کہ اسرائیل بھی خطرے میں رپیٹ میں آ گیا تھا، لہذا یہ تو ناقابل تسلیم ہے، گوارا نہیں ہے. یہ دو بڑے بڑے مقاصد تھے. اب جہاں تک پہلے معاملے کا تعلق ہے، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا. ابھی چند روز پہلے راولپنڈی میں نظام مصطفیٰ کانفرنس ہوئی، اور اس میں حمید گل صاحب مرحوم، ان کے بیٹے عبداللہ گل بھی تھے جنہوں نے تقریب کی ہے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو شکست فاش ہو چکی ہے، اور اس وقت پورے افغانستان میں کوئی قوت نہیں ہے جو طالبان کا راستہ روک سکے. ہاں، امریکہ اپنے بیسز لے کر اس لیے بیٹھا ہوا ہے تاکہ کرزئی کے بعد اب جو نئی حکومت آئی ہے اشرف غنی، اس کو پروٹیکشن دے لے. جس دن کہتے ہیں وہ ان کے کہنے کا تھا, جس دن امریکہ یہاں سے نکلا چند گھنٹوں میں یہ ساری حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ اس وقت طالبان میں افغانستان کی واحد قوت اگر کوئی ہے تو وہ طالبان. یہ تو ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے سچے مخلص لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے اور کیسے انہیں بچاتا ہے, یہ اس میں ہمارے لیے بہت سبق آموزی ہے, بہت زیادہ. ہم بھارت سے شکست کھا چکے ہیں, ایک ذلت آمیز آدھا ملک گنوا چکے ہیں, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. بہرحال ایک تو یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں تو اب امریکہ بیٹھا ہوا ہے صرف اشرف غنی کی حفاظت کے لیے, وہ بیسس کے اندر ہے, وہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اب وہ انہوں نے اتنی وہاں پر انہیں کیجولٹیز ہوئی ہیں کہ اب وہ مزید کے لیے نہیں مطلب یار ٹوٹلی اپنے بیسس میں ہے. ہاں فضائیہ کے ذریعے مدد کرتے ہیں اشرف غنی کی حکومت کو بچانے کی, جہاں طالبان پہنچے اطلاع ملے فوراً اوپر سے بم برسائے, جہاں طالبان قبضہ کریں قندوز پہ تو پھر آ گئے اوپر سے بمباری کرنے, اور اس میں ہسپتال کو بھی انہوں نے جو ہے اسی کی لپیٹ میں ڈال دیا. یہ آپ کو معلوم ہے جو ہوا تھا, پوری دنیا میں شور اٹھا اس کا. بہرحال وہ کامیابی انہیں جزوی ہوئی ہے کہ طالبان کی حکومت ابھی تک دوبارہ نہیں بن سکی, لیکن حقیقت میں جو عزائم لے کر آئے تھے اس میں انہیں شکست ہوئی. دوسرا مسئلہ پاکستان کا ہے, اب وہ سیٹل ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم طالبان کو ختم نہیں کر سکے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اشرف غنی یا اس قسم کا کوئی حکومت پہ رہے اور طالبان پورے طور پر برسر اقتدار نہ آ سکے. اب اس پر انہوں نے گویا کہ سمجھوتا کر لیا ہے, ذہنی طور پر اپنے آپ کو یہاں تک لے آئے. اب ہے پاکستان, اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, اور اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو پاکستان کو ٹوٹلی سیکولر بنا کر اس کے اندر سے جو اسلامی ڈنگ ہے وہ ٹوٹلی نکال دو, پھر یہ بھی انڈیا کی طرح کا ایک ملک ہوگا. انڈیا کے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے, اس کے پاس بھی رہے, جب اسلامک ڈنگ ختم ہو گیا تو اب ہمیں کوئی اندیشہ نہیں. اب اس ڈنگ کو نکالنے کے لیے ابھی تک انہیں ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, لیکن ان کے عزائم ہیں, وہ آئے اس خطے میں اسی لیے تھے. اللہ نے ہمیں موقع دینے کے لیے بہت کچھ ہمارے ساتھ رعایتیں کی ہیں ابھی تک رہی, لیکن اب ان کا اصل ٹارگٹ ہے. اسی لیے نواز شریف صاحب بھی لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ہمارے دستور میں سے بھی اسلامی شقوں کو جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت دینی شروع کر دی ہے ہماری عدلیہ نے, اور کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ ٹوٹلی یہ جو اسلامک دستور ہے اس کو ختم کر کے نیا ہی ایک دستور بنے. عملاً تو ویسے اسلام یہاں پر نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بات ہے, اور جو والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اگر اسلام نہ آیا تو اس کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے, پھر اس کے پاؤں تلے کوئی زمین نہیں ہے, پھر دوبارہ ہندوستان کا حصہ بننے سے ہمیں کوئی شہر روک نہیں سکے گی. پاکستان نہیں رہے, یہ ان کا صاف صاف کہنا تھا. اسلام کے نام پر بنا ہے, اور جب اسلام ہی نہیں ہوگا تو بنیاد کیا ہے, تبھی تو ہم کمزور ہیں اتنے. تو اب اگر ہمیں اس پاکستان کو بچانا ہے, یا یہ منظور ہے کہ ٹھیک ہے یہ دیواریں بھی ختم ہو جائیں, برلن کی دیوار کی طرح جیسے وہ دیواریں برلن ہٹی ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے, تو خیر ان کا تو نظریہ کو خاص فرق نہیں تھا. راستہ ایک ہی ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی شامل ہو جائے, پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. طالبان کی مثال سامنے نہیں آ گئی, اور وہ یہ کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلے. یہ کانفرنس بھی جو ہوئی تھی نظام مصطفیٰ کے حوالے سے تھی, اور میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ اب وقت نہیں ہے کہ آپ سیمینار کریں, مل بیٹھ کر دینی جماعتیں اپنی جگہ ایک بہت بڑی قوت ہیں, مل کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کیسے قائم ہوگا اس پر غور کر کے اس کے لیے آگے بڑھیں. یہ اللہ کا قاعدہ ہے, قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اسی کی مدد کرے گا. آج پاکستان میں ہمارے حکمرانوں نے دین کی جڑیں کھود دی ہیں, اللہ کی مدد کیا ہے, دینی قوتیں اکٹھی ہو کر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائیں. تم اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہی بات فرمائی ایک اور جگہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کنڈیشنل ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے دین کی جڑیں کھودتے رہیں، اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہیں، اللہ نے اعلان کہیں کہ ہم سود نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اور رسول سے جنگ ہمیں جاری ہے، منظور ہے. قرآن جسے کہہ رہا ہے کہ یہ ابلیسی راستہ ہے اور شیطانی سارے معاملات ہیں، یہ کیا ہے؟ بے حیائی اور یعنی فحاشی. ہم نے کام سب سے آگے ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اور اگر اللہ کی مدد نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی اور سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، پھر سب ہمارے دشمن ہیں. لہذا اب فیصلہ کن موڑ لگتا ہے کہ آ گیا ہے، نزدیک ہے. امریکہ بھی اب ٹوٹلی چاہے گا کہ اس ملک کا اسلامی تشخص اب ٹوٹلی ختم ہو، اور اس کے لیے وہ کس کو استعمال کرتا ہے؟ وہ سیاسی حکومت کو استعمال کرے یا فوجیوں کو استعمال کرے، یہ تو یہ اس کی ثواب دین پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا اب ٹارگٹ اور ایجنڈا یہی ہے. اور اس سے بچنے کے لیے ابھی بھی ہماری دینی قوتوں میں اگر وہ متحد ہو جائیں اور خلوص کا رستہ اختیار کریں تو بہت بڑی قوت ہیں. اور پھر سب سے بڑی قوت اللہ کی جو ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور پھر واقعتاً یہ پاکستان وہ مثالی ملک بن سکے گا جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہ مینارہ نور ثابت ہو، ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست، تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہو. پھر وہ یہ پاکستان پوٹینشیل رکھتا ہے کہ وہ مقام حاصل کر سکے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری قوم کو اور ہمارے جو بھی سربراہ ہیں انہیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.